عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام و تمام ملت اسلامیہ و تمام پیروان رسالت و ولایت کو مبارکباد عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام ولادت با سعادت جو موسوم ہیں وہ منسوب ہیں ایام وحدت مسلمین سے. یہ ایام وحدت و اتحاد بھی آپ تمام مومنین کرام و تمام مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی اس مولود عظیم کے طفیل و ان ایام مبارک کے صدقے تمام ملت اسلامیہ میں و بالخصوص ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ. عزیزان، یہ ایام پربرکت و باسعادت جس میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت مومنین کو عطا فرمائی اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. عظیم ترین احسان و عظیم نعمت خدا کی مومنین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ نعمت بعثت رسالت ہے. یہ ہدیہ خاتمیت جو بشریت کی ہدایت و نجات کے لیے و انسانیت کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ساتھ ہی مومنین کو حکم دیا کہ یہ رسول، یہ ہدایت کا سرچشمہ جو اللہ نے آپ کی طرف ارسال کیا ہے، آپ ان کی آواز پر لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو دعوت خدا پر اور دعوت رسول خدا پر. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں حیات کی طرف، نجات کی طرف و بقا کی طرف، سربلندی و سرفرازی کی طرف. آج ہم جشن و سرور و خوشی منعقد کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر و بالخصوص پاکستان کے اندر. عاشقان رسول اللہ، محافل جشن و سرور و محافل نعت و میلاد برپا کر کے خوشحال ہیں، اور ہم آمد رسول اللہ پر جشن منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جس ہستی کی آمد پر امت خوش ہے، امت کی حالت پر آیا وہ ہستی بھی خوش ہے یا نہیں ہے.
نعرہ
دونوں باتیں یقینی ہیں، امت کے لیے اس سے بڑی مناسبت کوئی اور نہیں ہے. وہ ہدیہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کو و مومنین کو عطا فرمایا، یعنی ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آمد پر ہی خوشی جچتی ہے و خوشی منانا چاہیے و جشن و سرور کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی مسلمات میں سے ہے، وہ یقینی ہے کہ آج جو امت کی حالت ہے اور ہماری حالت مسلمانوں کی بالخصوص پاکستان میں، رسول اللہ کے لیے نہ صرف خوشی کا و خوشحالی کا باعث نہیں بلکہ رنجیدگی کا و غم کا و اندوہ اور سوگ کا باعث ہے. ہم سوگوار ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب پاکستان میں ہر روز 20 لاشیں، 100 لاشیں، 50 لاشیں امت رسول میں سے اٹھائی جاتی ہیں تو یقیناً رسول اللہ کے لیے خوشی کا سماں نہیں ہے. عزیزان، کیوں آج امت ان مصائب کا شکار ہوئی اور ان مشکلات کا شکار ہوئی، اور آج جو دن دیکھنا پڑ رہے ہیں ہمیں، جو پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہی جو حکم دیا تھا استجیبوا للہ وللرسول، کہ آپ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جس کے اندر تمہاری حیات و بقا و عزت ہے. اور آج جو حالت ہے ہماری، جس میں بقا بھی خطرے میں ہے، نجات بھی نظر نہیں آتی، اور ناامنی ملک کے اندر ہے، ہر طرف سے افراتفری ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ لبیک نہیں کہہ سکے، امت اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکے. کوئی غفلت ضرور ہوئی ہے، کہیں خطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امت کو اس ہدیہ و اس نعمت کے ہوتے ہوئے یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں امت لبیک نہیں کہہ سکی. یہی آیہ مجیدہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، بقا ہے. اسی کا ترجمہ ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے، اور امت کو اسی کی وصیت و نصیحت کی ہے کہ امت کی نجات اسی میں ہے. یہی شعر جو آپ پڑھتے ہیں وہ ازبر ہے، سب کو ازبر ہے، علامہ اقبال کا بارگاہ پیغمبر اکرم نے امت کو جو ارشاد کیا یا امت کو اشارہ کیا کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اصل میں درکار جو امت سے ہے، قرآن کا فرمان ہے، وہ یہی وفا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اے لوگو وفا کرو اللہ کے ساتھ اور وفا کرو رسول کے ساتھ. جب وہ تمہیں پکاریں، جب وہ تمہیں دعوت دیں، جب وہ تمہیں بلائیں نجات کی طرف و بقا کی طرف، تو وفا کرو، لبیک کہو. یہ وفا نہیں کر سکی امت، کمی اسی چیز کی ہے. علامہ اقبال جس چیز کو پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے کہ امت اگر وفا کرے تو سب کچھ امت کو نصیب ہوگا، یہ جہان کیا لوح و قلم بھی امت کو عطا ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس نام کے اندر، اس مقام کے اندر و حقیقت رسالت مآب میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ راز پنہان کر دیا ہے، اور اس وفا کے اندر امت کی نجات ہے. اصل جو خطا ہوئی ہے ہم سے وہ یہی کہ ہم باوفا نہیں نکلے، وفاداری نہیں کر سکے. ہم عقیدت مند ضرور ہیں رسول اللہ کے، ہمیں محبت ہے، لیکن وفا کے تقاضے پورے نہیں کر سکے. آج آپ توجہ فرمائیں کہ لوح و قلم تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ جہان بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا ہوا خدا نخواستہ لگ رہا ہے، کہ جن کے اختیار میں لوح و قلم ہونے چاہیے تھے، یہ جہان پورا خدا نے ان کے لیے بنایا تھا، ان سے اپنا ملک بھی آپ سے نکلتا جا رہا ہے. اور علامہ ہی کے فرمان کے بقول جو شکایت و شکوہ پیش کیا بارگاہ رسالت مآب میں، کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کہ اے باد صبا اے نسیم صبح کملی والے کو، میرے نبی کو، رسول کو یہ پیغام پہنچا دے تو جا کر کہ آپ کی امت کے قبضے سے، اس کے اختیار سے دین بھی نکل گیا اور دنیا بھی نکل گئی، سب کچھ اس کا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، دین و دنیا دونوں گنوا بیٹھی ہے یہ امت. آج آپ پاکستان کے اندر غور کریں کیا چیز امت کے ہاتھ میں آج موجود ہے، دین اس کے ہاتھ میں موجود ہے، دنیا آپ کے پاس موجود ہے. آج یہی جب سے ہم آئے تو سنا کے کہہ رہے تھے کہ تعجب کے ساتھ سیالکوٹ میں پہلی دفعہ بجلی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پر. وہ کہہ رہے تھے اصل ہوتی نہیں، بجلی نہیں ہوتی یہاں پر، شاید یہ آنے والی ہمارے بچے صرف کتابوں میں پڑھیں گے کہ کسی زمانے میں بجلی بھی ہوتی تھی. جس طرح تاریخ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ڈائناسور ہوتے تھے، تاریخ میں آج کل کتابوں میں آتا ہے تذکرہ کہ گزشتہ زمانوں میں کئی ہزار سال پہلے یا کئی ملین سال پہلے زمین پر ایک مخلوق ہوتی تھی ڈائناسور کے نام سے، بڑے بڑے جانور عظیم الجثہ جو منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے، اور آج ان کے ڈھانچے ان کے ملتے ہیں، فوسلز ان کی ملتی ہیں. وہ اسی طرح پاکستان کے آئندہ آنے والی نسلوں کو کتابوں میں لکھا جائے گا کہ فلاں صدی میں پاکستان میں بجلی بھی ہوا کرتی تھی. پھر وہ پوچھیں گے اپنے ٹیچر سے کہ بجلی کس چیز کا نام ہے. عزیز من، اس قدر یہ ملک دیکھیں بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ پہلے سی این جی لگائیے، اب کہا کہ سی این جی بند ہونے والی ہے، سی این جی گاڑیوں والے انجن اپنے چینج کر دیں اور آئندہ پاکستان میں سی این جی گاڑی ممنوع قرار دی جائے گی، چالان ہوگا اس کا، نہیں ہونی چاہیے. کیوں یہ ہو گیا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی اس امت کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. امن و امان جسے قرآن مجید نے بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ ایک امت کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، بقا کے لیے، نجات کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے امن و امان کی ضرورت ہے. اگر امن و امان نہ ہو وہ ملت کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی. امن و امان اور سلامتی اس سرزمین سے اٹھا لی گئی ہے، اٹھ گئی ہے. عزیزان، دیانت امانت اس سرزمین میں اب شاید کتابوں میں تذکرے ملے کسی جگہ پر دیانت و امانت کے. کیوں دین و دنیا دونوں اٹھ گئے اس سرزمین سے؟ اصل میں سزا جو ہمیں مل رہی ہے اس بے وفائی کی سزا مل رہی ہے. ہم محمد سے وفا نہیں کر سکے، یہ بے وفائی کی سزا ہے اس ملت کو جو مل رہی ہے. عزیز آزمان، ہم نے ہر ایک سے وفا کی لیکن جس سے کرنی تھی وفا اس سے نہیں کر سکے. ہم علامہ اقبال نے ایک اور شعر فارسی میں، ایک اور فارسی گو شاعر کا شعر اپنے کلام میں لکھا ہے، اس کو زمینہ قرار دیا ہے شعر فارسی کو اپنی نظم کے لیے. وہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ وفا آموختی از ما نثار دیگران کر دی، ربودی گوہری از ما بیکار دیگران کر دی. اس شعر کا مطلوب یہ ہے، مضمون یہ ہے اس کا کہ تم نے ایک گوہر ہم سے لیا تھا، لیا ہم سے تھا تم نے، لیکن اس کو لٹایا کسی اور کے اوپر جا کر، اور وفا تم نے سیکھی ہم سے تھی لیکن کی کسی اور کے ساتھ جا کر. وفا آموختی ازما، ہم سے تو نے وفا سیکھی تھی، ہم معلم وفا تھے تیرے لیے. وفا آموختی ازما نثار دیگران کر دی، کسی اور کے ساتھ تم نے یہ وفا کر دی. ربودی گوہری ازما بیکار دیگران کر دی، دوسروں کو جا کر تم نے یہ گوہر عطا کر دیا. سب سے بڑی خطا جو مسلمانوں سے، امت اسلامیہ سے سرزد ہوئی، تمام امت سے سرزد ہوئی، وہ یہ کہ رسول اللہ سے وفا نہیں کر سکے. یہ گوہر جو رسول اللہ نے دیا تھا اسے سنبھال نہیں سکے اور اسے لٹا بیٹھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پوری تاریخ بر صغیر کی، قدیم ہندوستان، تقسیم سے پہلے کا ہندوستان بر صغیر، جس پر ساری دنیا نے حملے کیے ہیں، منگولوں نے ان پر حملے کیے ہیں، ترکوں نے اس پر حملے کیے ہیں، افغانوں نے اس پر حملے کیے ہیں، ایرانیوں نے اس پر حملے کیے ہیں، ہر قوم، چنگیزی ہو، مغل ہو، تاتار ہو، بربر ہو، فلاں و فلاں، کوئی قوم تاریخ میں ایسی نہیں ہے جس نے ہندوستان پر حملہ نہ کیا ہو. آخر کیا کشش تھی ہندوستان کے اندر کہ اپنی سرزمینیں چھوڑ کر صرف چین سے چنگیز خان اٹھا، پاکستان پہ حملہ کیا، ہندوستان پہ حملہ کر دیا. تیمور لنگ، یہ لنگڑا تیمور، لنگ لنگڑے کو کہتے ہیں، تیمور یہ لنگڑا لنگ، یہ اٹھا مثلاً تاتارستان سے، اٹھا ازبکستان سے اور آ کر اس نے ہندوستان پہ چڑھائی کر دی. مثلاً زہیر الدین بابر کہاں سے اٹھا اور آ کر ہندوستان پہ چڑھائی کر دی. یہ مسلمانوں کے میں نام لے رہا ہوں. اسی طرح خوب آخری حملہ ور ہندوستان کی سرزمین پر یا بر صغیر پر انگریز تھے، برطانیہ. خوب ان کو کیا نظر آتا تھا اس سرزمین پر جو فوجیں لے کر اور حملے کرتے تھے اس سرزمین پر؟ ان کو یہاں ایسے گوہر ویسی ثروت و سرمایہ نظر آتا تھا جس کو لوٹنے کے لیے آتے. اب میں وہ ساری داستان نہیں دہراتا ان حملہ وروں نے کیا دیا اور کیا لیا. صرف ایک، آج برطانوی ملکہ کے تاج کے اندر جو ہیرا جڑا ہوا ہے، دنیا کا قیمتی ترین ہیرا، یہ چوری کا ہیرا ہے، یہ چوری کا ہیرا ہے یہ، اور چرایا گیا آپ کی سرزمین سے. یہاں سے چرا کے یہ ہیرا لے گئے، اپنے تاج میں سجا کے ملکہ اور کنگ بن کے بیٹھے ہوئے انہی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، انہی مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. چوری کے تخت پر بیٹھ کر، چوری کا تاج پہن کر اور چوری کی ملکہ بن کر اور چوری کی شہنشاہیت بنا کر، امپرر بنا کر انہی مسلمانوں کے اوپر حملہ آج حکومت کر رہے ہیں. تو یوں نہیں کہ فقط یہ کہ ہیرا لٹ گیا پاکستان سے یا انڈیا سے یا ہندوستان سے اور لوٹ کر لے جا رہے، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین بھی لٹ گیا، دنیا بھی لٹ گئی ہماری، سب کچھ لوٹ کے لے گئے ہمارا عزیزان ایمان. اور ہر گوہر گران بہا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، وہ گوہر گران بہا ہم سے لوٹ کر لے گئے. سب سے قیمتی گوہر جو لوٹ کے امت سے لے گئے وہ وحدت ہے، امت سے وحدت کا موتی لوٹ کر لے گئے، گوہر لوٹ کر لے گئے. آج یورپ یونین بن گیا ہے اور مسلمان فرقوں میں بٹ گیا ہے. یورپ میں کتنے ملک تھے آپ جانتے ہیں؟ 25-30 ملک مل کر یونین بنا رہے ہیں. یونین یعنی متحد. یہ جو دشمن ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، یہی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے. ہٹلر برٹش کا دشمن تھا، برٹش جرمن کا دشمن تھا، جرمن رشین کا دشمن تھا، رشین اسپینش کا دشمن تھا، یہ اٹالیا کا دشمن تھا، وہ فلاں کا دشمن تھا. سب سب کے بیڑیوں کی طرح، بھوکے بیڑیے کی طرح. بھوکے بیڑیوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو شکار نہ ملے تو ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں. بیڑیے اس طرح سے کرتے ہیں. یا گدے، اگر آپ دیکھیں گدے جب اکتا جاتے ہیں، نظام دیکھیں گدوں کا، جب اکتا جاتے ہیں گدے خدمت کر کر کے انسان کی، اور بورے اور وزن اٹھا اٹھا کے، گدے جب تھک جاتے ہیں اپنی تھکاوٹ کا اعلان ایک گدا ایک دوسرے کو کاٹنے سے کرتے ہیں. گدے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا اعلان ہے کہ جن پر سواری لی جاتی ہے، وزن لادا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کو کاٹنا نوچنا شروع کر دیتے ہیں. بھیڑیے بھوکے ہو جاتے ہیں خزاں کے موسم میں، سردیوں میں جب زمین پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے، تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں. یہی یورپین بھیڑیے تھے اور ان بھیڑیوں نے ایک دوسرے کو نوچا. جنگ عظیم لڑی، جنگ عظیم دوم لڑی. ہماری کتابوں میں لکھا یہ جنگ عظیم ہے، یہ جنگ عظیم ہے، یہ ورلڈ وار ہے. وہ ورلڈ وار پوری دنیا میں تو نہیں لڑی گئی، صرف ایک یورپ میں لڑی گئی، خود جنگ لڑی، اس کا نام رکھ دیا ورلڈ وار. یہ جنگ عظیم نہ، یہ جنگ حقیر تھی، پست جنگ تھی، یہ جنگ عظیم نہیں تھی، یہ پست جنگ تھی. بیڑیے آپس میں لڑ رہے تھے، یہ جنگ عظیم نہیں تھی. جنگ عظیم کون سی ہے؟ جنگ عظیم وہ تھی جو رسول اللہ نے لڑی ہے، وہ جنگ عظیم. جنگ عظیم جنگ عظیم وہ ہوتی ہے جو جس جنگ کے بعد ایک ظالم سرنگون ہوتا ہے، جنگ عظیم حضرت ابراہیم نے لڑی ہے، جنگ عظیم حضرت موسیٰ نے لڑی ہے۔ یہ ترجمہ ہماری کتابوں میں سلیبس، یہ فضلاتی نظام، یہ پاکستان کے اندر فضلاتی نظام ہے، یہ برطانیہ کا فضلاتی نظام ہے، فضلہ ہے برطانیہ کا جو چھوڑ گیا ہے انڈیا پاکستان میں۔ آپ کی سیاست فضلاتی، آپ کی عدالت کا نظام فضلاتی، برطانوی نظام ہے سارا، یہاں قانوندان بیٹھے ہوں گے، یہ سب کا سب، یہ بچوں کو ذرا کنٹرول کریں، یہ سارا قانون آپ کا عدالتی قانون برطانوی قانون ہے۔ مسلمان مملکت کے اندر، میرے اور آپ کی مملکت کے اندر قانون برطانیہ کا قانون ہے، تعلیمی نظام برطانیہ کا تعلیمی نظام ہے، سیاسی نظام برطانوی سیاسی نظام ہے، اجتماعی نظام برطانوی سیاسی نظام ہے۔ یہ آئی یہاں پر حکومت کر کے اپنا فضلہ چھوڑ کے چلے گئے یہاں پر، اور ہم اسی فضلے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اسی فضلے میں ڈگریاں لے رہے ہیں، اور اسی میں ہم لیبر بن رہے ہیں، اور فضلاتی نظام میں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان، ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس فضلاتی تعلیمی نظام میں اپنا فضلہ ڈال کے چلے گئے ہیں۔ کیا ڈال کے چلے گئے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ جنگ بدر اور جنگ احد کتابوں سے نکال دو کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اور اس کی جگہ پر جنگ عظیم اول و جنگ عظیم دوم کے ذکر کرو، اس سے کیا پھیلتا ہے؟ اس سے غلامی برطانیہ کی سمجھ میں آتی ہے۔ جنگ عظیم کون سی جنگ ہے؟ جنگ عظیم حسین ابن علی نے لڑی ہے، جنگ عظیم عظیم لوگ لڑتے ہیں، جنگ عظیم عظیم مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے، جنگ عظیم عظیم انسان لڑتے ہیں، اور جنگ عظیم وہ ہوتی ہے کہ جو مر کے بھی عظیم ہی رہتے ہیں، وہ جنگ عظیم ہے۔ لیکن کہاں آپ کی کتابوں میں کہاں ہے؟ یہ فضلاتی نظام میں کہاں ہے جنگ عظیم کے ذکر؟ اس جنگ عظیم میں کربلا سے جنگ زیادہ بڑی عظیم جنگ کوئی اور نہیں ہے، لیکن نہیں ہے ہمارے بچوں کو، جو ہم نے کتابیں پڑھی ان میں نہیں ہیں، جو آپ کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کو فضلاتی نظام یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس فضلاتی نظام کا نتیجہ کیا ہے؟ اس فضلاتی نظام کا یورپی انڈسٹری کے لیے لیبر بنانا کام ہے۔ انہوں نے ترقی کی، صنعتیں لگائیں، انڈسٹری لگائی، اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے انہیں لیبر چاہیے تھا، وہ لیبر ساز تعلیمی نظام یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ کس قوم کے لیے؟ کہ جس کے لیے خدا نے قرآن اتارا تھا، جس قوم کے لیے خدا نے سلیبس کے طور پہ قرآن بھیجا تھا، اور جس قوم کے لیے معلم کے طور پر رسول اللہ کو بھیجا تھا، جس قوم کے لیے اہل بیت کو بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ بشریت کے لیڈر بنے۔ لیکن آج یورپ کے لیبر بن رہے ہیں سرزمین پر۔ انہوں نے وہ سارا مواد نکال دیا، کہ یہ جنگ عظیم عظیم جنگ کون سی ہے جو یورپ میں لڑی؟ ہٹلر نے لڑی ان کے خلاف، انہوں نے لڑی ہٹلر کے خلاف۔ اس کو آج کل اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جنگ عظیم۔ یہ جنگ حقیر تھی، اس لیے کہ پست لوگوں نے لڑی، پست مقاصد کے لیے لڑی، اور انسانیت کا قتل عام کیا اس کے اندر۔ یہ عظیم جنگیں نہیں ہیں، عظیم جنگیں با عظمت لوگ لڑتے ہیں۔ عزیز زمان، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر فضلاتی نظام کے اندر ہر چیز آپ کے ذہنوں میں بھر دی گئی ہے، اور اسی کو لے کر ہم خوش بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں میلاد منعقد کر کے ہم عقیدت کا اظہار بارگاہ رسالت میں کر دیں تو یہ وفا ہو جاتی ہے۔ نہ عزیز من، وفا سیکھنی پڑے گی ہمیں، معلم وفا سے وفا سیکھنی پڑے گی۔ وفا کس سے سیکھیں؟ جس طرح رسول اللہ نے اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، اسی طرح امت نے رسول کے ساتھ وفا کی ہے۔ کس طرح رسول اللہ نے اللہ کے ساتھ وفا کی ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس عہد کو وفا کیا۔ جس طرح آل رسول نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اور اس کو وفا کیا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جو مرد کہلانے کے قابل ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو وفا کر دیا ہے. یہ باوفا لوگ ہیں. عزیز من، ہم وفا نہیں کر سکے رسول اللہ کے ساتھ، وفا نہیں کر سکے. وفا سیکھنی ہے ہمیں، اور اسی کے اندر راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آج اب توجہ کریں، آج ہمارا کیا ہے اس سرزمین کے اوپر؟ کوئی چیز پاکستانیوں کی ہے؟ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، یہ حکومت پاکستانیوں کی ہے، یہ آئین پاکستانیوں کا ہے، یہ نظام پاکستانیوں کا ہے، یہ کیبنٹ پاکستانیوں کی ہے، یہ سب پاکستان کی کیبنٹ ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں آپ؟ اگر ان کے جا کر دیکھیں، کسی کا اکاؤنٹ بھی یہاں نہیں ہے، کسی کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے، کسی کے گھر پاکستان میں نہیں ہے. سب کچھ اپنا دشمنان دین کے ہاتھ جا کر وہاں اپنے اکاؤنٹ بنا کر، اور حکومتیں پاکستان کے اوپر کر رہی ہیں. سب کچھ تو لٹ گیا ہمارا. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو پیغمبر سے وفا کر، نبی سے وفا کر، یہ جہان تو کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوح و قلم سے بھی بالاتر ایک حقیقت تجھے مل جائے گی. یہ خدا کا فرمان ہے جو اقبال اپنے کلام میں، اقبال کا فرمان ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو غور کیا کرو. جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے، ہم کس کو لبیک کہتے ہیں؟ مؤذن کو لبیک کہتے ہیں یا اللہ کو لبیک کہتے ہیں؟ اللہ کو لبیک کہتے ہیں. اب یہ تو ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے جو اذان دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ بلا رہا ہے. لیکن ہم دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ کہ اگرچہ لب مؤذن کے ہیں، دعوت خدا کی ہے. ہونٹ، لب و زبان مؤذن کی ہے، لیکن دعوت خدا کے. خدا کی دعوت کو انسان پہچانتا ہے، لبیک کہتا ہے. اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا. دل محفل کا گرما بھی گئی، پیغام سکون پہنچا بھی گئی. نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا. یہ کس کی صدا ہے جو اقبال کی زبان سے نکل رہی ہے؟ در حقیقت یہ ندائے الہی ہے جو اقبال کے لبوں سے نکل رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ تو اگر محمد سے وفا کر، میں خدا تیرا ہو جاؤں گا. لوح و قلم تو چھوٹے ہیں، لوح و قلم تو نیچے ہیں، یہ جہان نیچے ہے. سب کچھ تیرا، خدا تیرا ہو جائے گا. اور جس کا خدا ہو جائے، سید الشہداء فرماتے ہیں کہ مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ. اے خدایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. مشکل یہی ہے. آج یہی دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حبل اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. ایک خدا سے کٹی ہوئی مملکت، خدا سے کٹی ہوئی ملت ہے. آپ اپنی رسموں کے دھوکے میں نہ آئیں. ہم رسومات تو انجام دیتے ہیں نا. اقبال فرماتے ہیں کہ خوب یہ اذانیں جو ہوتی ہیں ان کے دھوکے میں نہ ہو گے. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ رسمیں جو ادا کرتے ہو ان رسومات میں، رسم وہ ہوتی ہے جو آبا قائم کرتے ہیں، اولاد جاری رکھتی ہے. رسمیں ہم قائم کیے ہوئے ہیں. اب توجہ فرمائیں، ربیع الاول ہے، اس ربیع الاول میں رسم میلاد ہے، رسومات میلاد کی رسومات ہیں. اب یہ شیعہ تشریف فرما ہے یہاں پر، خوب شیعہ نے کیا کیا، 8 ربیع الاول کو کالے کپڑے اتار دیے اور کلرڈ کپڑے پہن لیے، رنگین کپڑے پہن لیے انہوں نے. اب شادیاں شروع کر دیں، اب بیاہ شروع کر دیے، منگنیاں شروع کر دیں، اب کیسٹیں بدل دیں گھروں سے، اپنی موبائل سے ٹون چینج کر دی. محرم کے اندر جب بیل آتی تھی تو یا حسین یا حسین یا کوئی نوحہ چلتا تھا. ابھی اگر شیعہ کے یا مومن کے فون پر کال بجتی ہے تو کوئی انڈیا کی آواز آتی ہے، نسوانی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، موسیقی سننا شروع. کیوں جی؟ کیونکہ اس لیے کہ ایام سوگ گزر گئے ہیں. اصل میں گزرا کیا ہے اور آیا کیا ہے؟ سوگ کی رسمیں ختم ہوئی ہیں، میلاد کی رسمیں شروع ہوئی ہیں. سوگ کی رسمیں ختم ہوئی ہیں اور میلاد کی رسمیں شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ رسومات کے اندر غرق ہو کر ہم بھول ہی گئے کہ کربلا کے فریضے کیا ہیں اور میلاد کے فریضے کیا ہیں. اگر یہ فریضے و ذمہ داریاں ادا ہوتی، ربیع الاول کا فریضہ کیا تھا؟ آج کی دنیا کی توقع کیا تھی؟ کیا امت اسلامیہ سے کس چیز کی توقع تھی؟ آج دشمن رسول اللہ، دشمن دین، دشمن خدا، عدو اللہ، یہ عدو خدا کیا توقع کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب ربیع الاول آئے گا تو کیا ہوگا؟ دشمن خدا کو توقع تھی کہ جب ربیع الاول آئے گا تو یہ ملت، یہ عاشقان رسول، یہ سب کے سب میدان میں اتر آئیں گے رسول اللہ کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے. وہی نا بے حرمتی رسول اللہ کی، اس قدر توہین آمیز فلم بنائی گئی. اور اس فلم کے جواب میں ہم ایک جمعہ رسومات ادا کر کے گھروں میں جا بیٹھے، اور جب واقعاً عشق رسول کا مہینہ آیا، جب وفا کرنے کا مہینہ آیا، یہ مہینہ وفا رسول کا مہینہ ہے ربیع الاول، کہاں ہونا چاہیے تھا اس ساری امت کو، اس ساری امت کو اس وقت یہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر یا امت وفادار رسول رہے گی یا گستاخ رسول کی امبیسی رہے گی. دونوں ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. اگر دشمن رسول اس ملک میں ابھی تک جمع ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ روز نئی تصویر اس ملک کے سیاست بازوں کے ساتھ اخبار میں چھپواتا ہے. آپ نے دیکھا امریکی سفیر روزانہ ایک نئی تصویر کے ساتھ، کبھی کسی داڑھی والے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی کلین شیو کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی سنی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. کیا پیغام دے رہا ہے ربیع الاول میں؟ ربیع الاول میں امریکی سفیر کے ساتھ چھپنے والی تصویروں کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے اس امت کو کہ دیکھا تو نے کہ تیرے رسول کی بے حرمتی بھی کر دی، اور ربیع الاول میں تیرے ملک کے اندر آ کر تصویریں چھپوا کے تیرا منہ بھی چڑھا رہا ہوں میں. یہ وفا ہے، یہ وفادار ہوتے ہیں اس طرح سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آج کیوں کچھ ہمارا نہیں ہے اس ملک میں؟ کچھ بھی ہمارا نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ جس کے طفیل یہ سب کچھ ملا تھا اس کے ساتھ وفا نہیں. آپ نے ملک بناتے ہوئے کہا تھا یہ اسلام کے لیے ملک بنے گا، یہ قرآن کا ملک ہے، یہ رسول اللہ کا ملک ہے، نام یہ لیا تھا تم نے، لیکن اس پر آ کر فضلاتی نظام، فضلاتی سیاسی نظام اس پر آ کر ٹھونس دیا تم نے. یہ وفات ہی رسول اللہ کے ساتھ کہ اسلام کا نام لے کر تم نے ملک آزاد کروایا، اور اس اسلام کے نام پر آزاد شدہ ملک میں آ کر برطانیہ کا قانون رائج کیا. 65 سال سے انگریز نظام کے تحت عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں. یہی انگریزی فضلاتی نظام ہے کہ جس کے اندر پاکستان کا جسٹس و نان جسٹس و نان چیف جسٹس و چیف نان جسٹس، یہاں پر یہ موٹر سائیکل چوری کا 100 موٹر نوٹس لیتا ہے، ریپ کا نوٹس لیتا ہے، لیکن 100 لاشوں کا نوٹس نہیں لیتا. اگر یہ قرآن کا نظام ہوتا، اگر یہ رسول اللہ کا نظام ہوتا، عدالتی ڈرامے رچانے سے عدالت برپا نہیں ہوتی. یہ کیسے مملکت ہے کہ جس میں ایک فرد احساس امنیت نہیں کر رہا، کوئی فرد احساس تحفظ نہیں کر رہا؟ یہ کیسی مملکت ہے؟ کیوں یہ حال ہو گیا عزیز من؟ قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ اس قریہ کی مثال، اس آبادی کو نظر میں رکھو، اس سوسائٹی کو، کہ جس کے اندر ایک تو کھانے کی نعمتیں خدا نے زیادہ کی، اور دوسرا اس کے اندر امن و امان خدا نے عطا کیا، لیکن اس آبادی کے رہنے والوں نے امانت داری نہیں کی، وفا نہیں کی، شکر نہیں کیا، خدا نے یہ دونوں نعمتیں اٹھا لی. بھوک اور افلاس میں مبتلا ہو گئے، اور ناامنی اور خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ خوف و ہراس خدا نے قرآن مجید میں اس آیت کے اندر اور اس قصے کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی سزا ہے ان لوگوں کو جو نعمت خدا کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، بے وفاؤں کی سزا ہے یہ۔ عزیز من، وقت ہے ابھی رسول اللہ سے وفاداری کا، وقت آ گیا۔ مسلمان و اسلام نام ہی وفا کا ہے، جو بے وفا ہے مسلمان، لا دین لمن لا وفاء له، جو وفا نہیں رکھتا اس کا دین بھی نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ وفاداروں کا وفاداری سکھاتا ہے دین۔ ہم رسومات سوگ و رسومات میلاد منا کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، رسومات بجا لائے۔ ابھی تو آبا کے قائم سلسلے ہم نے انجام دیے ہیں، انبیاء کے سلسلے بجا لانا ابھی باقی ہے۔ یہ جو محرم السفر میں کیا ہے، یہ اپنے آبا کا فریضہ انجام دیا ہے۔ سید الشہداء کی سیرت ابھی باقی ہے، امام حسین کی سیرت ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ حسین کی سیرت یہ رسومات نہیں ہے، حسین کی سیرت یزیدیت کے خلاف قیام ہے۔ تو نے رسومات کے نوئے پڑھ لیے، رسومات کی آزاداری کر لی، رسومات کی تقریریں کر دیں، رسوماتی مجلسیں پڑھ دیں، رسوماتی گریہ کر لیا، رسوماتی آنسو بہا لیے، لیکن ابھی زینبی خطبے باقی ہیں، ابھی یزیدیت کو للکارنا باقی ہے، ابھی یزید زمان کو پہچاننا باقی ہے۔ ابھی تو رسومات سے ہی فارغ نہیں ہوئے ہم، کب حسینیت شروع ہوگی یہاں پر؟ ہم رسومات انجام دے کے سمجھیں کہ ہم نے سارا کچھ انجام دے دیا۔ رسومات کا اعلان بھی کرتے ہیں، الوداع یا حسین، الوداع کا باقاعدہ ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، سلام آخر پڑھتے ہیں، عین عاشور کے دن سلام آخر پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اگلے سال اگر زندہ رہے تو پھر آئیں گے اور یہ عزاداری کا سلسلہ پھر شروع کریں گے، اگر زندہ نہ رہے تو یہ اپنا سلام ہی آخر ہے۔ عزیز من، یہ کس وقت تو پڑھ رہا ہے؟ عاشور کے دن پڑھ رہا ہے۔ پہلے سن تو صحیح، ابھی عبداللہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ کربلا میں کھڑے ہو کر حال میں ناصرین ینصرنا کہہ رہی ہیں، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ وہ کربلا میں کھڑے ہو کر حال میں مغیثن یغیثنا کہہ رہی ہیں، کون ہے جو میری فریاد کو پہنچے؟ اور وہ کربلا میں کھڑے ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو میرے بعد حرمت رسول کا دفاع کرے، حرم رسول کا دفاع کرے؟ اور ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ حسین یہ اپنا سلام آخر ہے؟ یہ کس چیز کا وقت ہے؟ یہ وفا کا وقت ہے۔ وفا کے وقت وفا کر عزیز من، ہمیں دین سکھایا گیا لیکن دین کے اہم چیپٹر سینسر کر دیے گئے، ہم نے سینسرڈ دین پڑھا ہے، سینسر کر دیا گیا، سینسر شدہ دین، بہت ساری چیزیں سینسر کی گئی ہیں، ہر ایک کو جو چیز پسند نہیں آئی وہ اس نے سینسر کر دی۔ کچھ سرمایہ داروں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے سینسر کر دیا، کچھ حکمرانوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے سینسر کر دیا، کچھ عوام کو پسند نہیں آیا، انہوں نے سینسر کر دیا۔ سینسر سمجھتے ہیں جی؟ کاٹ چھانٹ کر کے اس کو مٹا دینا، جو قابل اعتراض چیز نظر آئے اس کو ہٹا دینا، اس کو حذف کر دینا۔ پہلے اس میں کانسرٹ کی گئی، کانسرٹ کر کے یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، نکال دو، پیچھے کیا رہے؟ یہ رسومات ہیں، اس کی ترویج کرو۔ سینسر شدہ دین جو ہم نے پڑھا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہی نہیں ہیں۔ اس میں وحدت، کہ وحدت رکن دین ہے، وحدت رکن دین ہے، توجہ فرمائیں۔ دین کی بنیاد چند چیزوں کے اوپر ہے، دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید زبان سے اگر کہو لا الہ الا اللہ ہے، توحید اگر زبان سے عطا ہو، وہ توحید جب عمل میں آ جائے تو وحدت امت ہے۔ وحدت امت توحید عملی ہے۔ تفرقہ کر کے اور پھر کہنا میں لا الہ الا اللہ، تو اقبال ہی کا فرمان ہے، زبان ہی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل ہے؟ جب تو نے مسجد الگ بنا دی، تو نے الگ بنا دی، اس مسجد سے اس مسجد پہ حملہ، اس مسجد سے اس مسجد پہ حملہ، یہ گروہ الگ، وہ فرقہ الگ، اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی و نفرت پھیلا کر، اور تو بھی لا الہ وہ بھی لا الہ کہہ رہا ہے، زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توحید عمل میں اور عمل میں لا، توحید عمل میں آئے، توحید جب عمل میں آئے وحدت امت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. روایت میں ہے، روایت میں ہے قرآن مجید میں کہ کعبہ، کعبہ کے چار رکن ہیں، چار کونے ہیں نا کعبہ کے، ہر کونے کا ایک نام ہے خاص کعبہ کے ارکان کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے کعبۃ اللہ کی، حج کی و حج ابراہیمی کی خدا توفیق نصیب کرے، نہ چائنا حج کی. چائنا حج کی توفیق کی دعا کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور چائنا کے بورے بھر کے لے آئیں، ادھر چائنا کا کچرا مکہ سے خرید کے سارا یہاں لے آئیں حاجی صاحب کہلانے کے لیے. حج ابراہیمی، حج ابراہیمی جب انسان کر کے آتا ہے کہ اصل میں اقبال ہی کا فرمانا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یعنی ہر زمانہ اپنا ابراہیم تلاش کر رہا ہے. آج یہ سرزمین پاکستان و یہ زمانہ پاکستان کے اندر، یہ صدی و یہ سال کس کی تلاش میں ہے؟ نہ ان خرکاروں کی تلاش میں ہے جن کو آپ ووٹ دو گے، ان کی تلاش میں نہیں ہے، ان سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، زمانہ بھی پناہ مانگتا ہے. یہ سرکاری خرکار، سرکاری خرکار سمجھ رہے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سرکاری خرکار یعنی جو قوم کو گدا خر بنا کر اس کے اوپر باری باری بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو گرا کے خود بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ اس میں خود عوام کو بھی کہتے ہیں کہ بتا اب تیرے اوپر کون بیٹھے. پھر الیکشن ہوتا ہے، عوام تیاریاں کرتے ہیں، جا کر اپنے ہاتھ سے ووٹ ڈالتے ہیں کہ اس گدے پر اس دفعہ یہ بیٹھے، یہی کام کریں گے نا ہم. یہ سرکاری خرکار، ان سے تو عوام، اس سے تو زمین و زمان پناہ مانگتے ہیں، ان کی آرزو نہیں ہے. پاکستان آج کسی کی تلاش میں ہے، کس کی تلاش میں ہے؟ پاکستان اپنے زمانے کی ابراہیم کی تلاش میں ہے. پاکستان کا ابراہیم پاکستان کو چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ سنم قد ویران کرنے کے لیے، بت ویران کرنے کے لیے ایک بت شکن کی ضرورت ہے. یہاں جو تہذیب نوی کے بت ہیں، جو تہذیب کوہن کے بت ہیں، جو آبائی بت ہیں، تہذیب کے بت ہیں، کلچر کے بت ہیں، سیاست کے بت ہیں، قومیت کے بت ہیں، قبائلیت کے بت ہیں، یہ اتنے بت کہ جن کے اندر دنیا، انسانیت گم ہو گئی ہے. آج آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں، آپ بڑی بڑی بلڈنگوں میں جائیں، انسانیت گم ہو چکی ہے. آپ نیو یارک شہر میں جائیں، لندن میں جائیں، دبئی میں جائیں، اتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں کہ ان عمارتوں کے اندر انسانیت گم ہو چکی ہے، صرف بلڈنگیں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں شہروں کے اندر، یا گاڑیاں نظر آئیں گی یا بلڈنگیں نظر آئیں گی، ان کے اندر انسانیت نظر نہیں آتی. عزیز من، آج پاکستان کے اندر اتنے بت ہیں، اتنے بت بن چکے ہیں، ہر طرف سے مقدس و نامقدس بت ہیں، کہ انسانیت گم ہو چکی ہے، مسلمان گم ہو چکا ہے. کون ہے جو بت گرائے اور انسان کو بتوں کے اوپر لا کر کھڑا کر کے اور انسان کے پاؤں سے ان بتوں کو روندے اور پائمال کروائے؟ کعبہ میں جب جاتا ہے پہلی دفعہ انسان، جب بھی جانا انشاءاللہ اللہ توفیق دے آپ کو، تو باب شیبہ سے داخل ہونا ہے. مسجد الحرام کے ایک دروازے کا نام ہے باب شیبہ. باب شیبہ سے کیوں جانا ضروری ہے؟ حالانکہ وہاں اور اچھے اچھے ناموں والے دروازے موجود ہیں، لیکن جانا باب شیبہ سے ہے. آپ کو باب شیبہ سے اس لیے جانا ہے کہ جب رسول اللہ نے کعبہ میں موجود، کعبہ میں موجود بت، اب یہ نا ڈرو نہیں کہ پاکستان میں بت کہاں سے آ گئے، جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور بت پرستی کی لت ایسی پڑی ہوئی تھی بت پرستوں کو کہ مسلمان ہو کر بھی بتوں کی محبت دل سے نہیں جاتی تھی. مسلمان ہو گئے لیکن بتوں کی محبت دل سے نہیں ہے. باقاعدہ جرگے بنا کر رسول اللہ کے پاس آتے، رو رو کے کہتے، یا رسول اللہ ہم ان بتوں کو خدا نہیں مانتے، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کو رب نہیں مانتے، سب کچھ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے ان کو کسی جگہ چھپا دیں، کسی کمرے میں بند کر دیں، ان کو توڑے نہیں، ان کو توڑے نہیں، ان کو یہ مسلمان ہونے کے بعد تقاضا کرتے تھے رسول اللہ سے، چونکہ بتوں کی محبت رچی بسی ہوئی تھی ان کے اندر. رسول اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ نے بت توڑے، اور پھر کیا کہا، ایک بت بہت بڑے تھے جو اوپر لٹکے ہوئے تھے، ان بتوں کو توڑنے کے لیے کیا کہا، کہا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ذاتاً محمد کو کوئی بتوں سے انعاد ہے، نہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ فرمان خدا ہے کہ بت نکلے، کعبہ پاک کرو، طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرو. ابراہیم و اسماعیل کو حکم تھا طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرو. اب ایک دن ابراہیم و اسماعیل نے اس گھر کو پاک کیا، اور ایک دن وارث ابراہیم و اسماعیل نے پاک کیا. کچھ بت خود توڑے، اور جو بت بلندی پر تھے ان بتوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے عجیب اقدام کیا، اپنا دوش پیش کیا، شانہ پیش کیا. توجہ سننا، اپنا دوش، اپنا کندھا پیش کیا، اور اپنے جانشین کو کہا اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے وصی کو کہا اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر میرے دوش پر، یعنی دوش رسالت پر کھڑے ہو کر میری موجودگی میں بت توڑ کے ان لوگوں کو بتاؤ. علی علیہ السلام دوش رسول اللہ پر قدم رکھا اور جا کر، حالانکہ اور لوگ بھی تھے وہ بھی اپنا کندھا پیش کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ بت شکنی خود بھی کرو، اور جو کوئی بت شکنی کر رہا ہو تو اس کی ٹانگ نہ کھینچو، اس کو کندھا دو تم. اگر کہیں بت توڑے اور توڑوائے، اور توڑوا کر پھر انہیں کہا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور روتے رہے، یہ بات چھپ چھپ کے رو رہے تھے کہ یہ کسی زمانے میں ہمارے خدا تھے. وہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ ان کو اینٹک پیس کے طور پر محفوظ رکھیں، تاریخ ہے ہماری یہ. رسول اللہ نے توڑوائے، عزیزان یہ بہت ضروری نقطہ ہے اس کے اندر، بت توڑے، توڑوائے، اور ان کو مسمار کروایا، اور کروا کر پھر انہیں دفن کیا، مسجد الحرام کے دروازے میں دفن کیا. اس دروازے کا نام باب شیبہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بھی حج کے لیے آئے باب شیبہ سے گزر کے آئے. کیوں باب شیبہ سے گزر کے آئے؟ چونکہ بتوں کے ٹکڑے ہیں، بت توڑنا کافی نہیں، بت کو پارا پارا کرنا ضروری ہے، اور بت کو ٹکڑے کرنا بھی کافی نہیں، بت کو روندنا اور پائمال کرنا ضروری ہے. جب تک پائمال نہ کرو بت پرستی ختم نہیں ہوتی. عزیز من، وفا محمد کے ساتھ اگر کرنی ہے بتگری سے نہیں ہوتی، بت شکنی سے ہوتی ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ ملک اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ پاکستان اپنا ابراہیم ڈھونڈ رہا ہے. مل گیا امت ایران کو اپنا ابراہیم، مل گیا امت پاکستان کا ابراہیم آنا ابھی باقی ہے. ابھی آزر موجود ہے، پاکستان کا آزر آ گیا ہے، لیکن ابھی ابراہیم نہیں آیا. ابراہیم کو آنا ہے. ابراہیم کہاں سے آئے گا؟ آزر آ رہے ہیں. آزر کون ہے؟ بت تراش، بت فروش، بت گر، وہ بت پرست. آزر کون بنا رہا ہے؟ یہ تعلیمی نظام آزر بنا رہا ہے. یہ سیاسی نظام آزر بنا رہا ہے، یہ بت بنا رہا ہے، یہ تعلیمی نظام کوئی مقدس بت بنا رہا ہے، کوئی غیر مقدس بت بنا رہا ہے، کوئی سیاسی بت بنا رہا ہے، کوئی سماجی بت بنا رہا ہے، یہ بت ہیں بنے ہوئے۔ اور انسان بتوں کا پجاری جو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، اور جہاں بت قدہ ہو، سنم قدہ ہو جائے، اس سنم قدے کو ابراہیم کی ضرورت ہوتی ہے، ابراہیم کہاں سے بنے گا؟ یہ تعلیمی نظام، یہ خداوندان مکتب جو شاہین کو ممولا بنا دیتے ہیں اور جو شیر کو بکری بنا دیتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ابراہیم اپنے دور کا پیدا کر سکیں۔ ابراہیم اپنے دور کا کہاں پیدا ہوگا؟ خدا نے فرمایا میں نے ورکشاپ منعقد کیا ہے، اس میں آ جاؤ۔ حج اللہ کی ورکشاپ ہے، کیمپ ہے الہی، کیا کرنے کے لیے؟ ابراہیم بنانے کے لیے، ابراہیم سازی کے لیے ہے، نہ چائنا کے تبرکات خریدنے کے لیے، ابراہیم سازی کے لیے۔ حاجی صاحب، حج پہ جب جاتے ہو ابراہیم بن کے لوٹو، حاجی بن کے لوٹو، ابراہیمی حاجی بن کر لوٹو۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چاہیے اس سنم کدے کو، وہ ابراہیم چاہیے اس سنم کدے کو۔ عزیزان، آج اس ملک کی جو حالت ہوئی ہے اور جہاں آپ پہنچا دیے گئے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، یہ بے وفائی کا نتیجہ ہے، سب کی مشترکہ بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، وحدت کی جگہ تفرقہ، محبت کی جگہ نفرت، کینے و دشمنیاں، امت کی جگہ پر قبیلے، امت کی جگہ پر قومیتیں، امت کی جگہ پر لسانیت، امت کی جگہ پر پارٹیاں، حزبیں، کون سی چیز ہے جو ہم نے وفا کی ہو؟ کس شعبے میں ہم نے وفا کی ہے رسول اللہ کے ساتھ، تاکہ یہ ملک ہمارا ہو جائے، یہ قوم ہماری ہو جائے، یہ مملکت ہماری ہو جائے، جس کی ہر چیز اجنبی و بیگانہ بنا دی گئی ہے۔ راز اسی طرف ہے کہ خیش رب مصطفیٰ برسان کے دین ہمیں اوس، علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچاؤ، کہ تمام دین در حقیقت رسول اللہ، تمام دین ہے رسول اللہ، نہ کہ رسالت جز دین ہے، رسول اللہ تمام دین ہے، کامل دین ہے، وہ مکمل دین ہے۔ رسول اللہ ہمیں صرف بعض منتخب چیزیں رسول اللہ کی یاد ہیں، ایک یہ یاد ہے کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، یہ ہمیں یاد ہے، سینسر شدہ دین میں سے جو چیزیں نکال کے ہمیں پہنچائی گئی ہیں، وحدت نکال دی گئی، وحدت بہت بے اہمیت ہو گئی ہمارے اندر، ضرورت ہی نہیں رہی وحدت کی، تذکرے نہیں ہوتے وحدت کے، ممبروں کے اوپر، تعلیم دین کے اندر، مساجد کے اندر تفرقے کو عبادت سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، وہ تفرقہ جو ممنوع ہے، وہ تفرقہ جو حرام ہے۔ لا تفرقوا، اللہ کا فرمان ہے، نہ ہی ہے، لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ تفرقہ کرو اور نہ ان کی طرح بنو جو تفرقہ کرتے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ تفرقے سے منع کیا گیا، تفرقہ فرقہ سے ہے، فرقہ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کسی مذہب کو یا کسی خاص مکتب کے پیروکار کو، عربی زبان میں فرقہ گروہ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں فرقے کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یعنی گروہ مت بنو، گروہ مت بناؤ، گروہ بندی مت کرو، گروہ بازی مت کرو، کسی نام پر گروہ مت بناؤ۔ گروہ یعنی ایک کٹا ہوا الگ الگ تھلگ دھڑا۔ لا تفرقوا، تفرقہ مت کرو، تفرقے کا معنی لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، تفرقہ یعنی گروہ بنا کر الگ ہو جانا، یہ تفرقہ ہے۔ الگ جب ہو جاتے ہیں خوب پھر کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے یہ گروہ الگ، وہ گروہ الگ، یہ گروہ الگ، پھر گروہوں میں آپس میں چپکلش شروع ہو جاتی ہے، نزاع شروع ہو جاتی ہے۔ لا تفرقوا یعنی گروہ نہ بناؤ۔ کس قدر روشن واضح الفاظ میں قرآن کہہ رہے، لا تفرقوا، گروہ مت بناؤ، کیا بناؤ؟ امت. ولتکن منکم امہ، تم امت بنو، تمہاری ماموریت امت بننا ہے. اور رسول کیوں آئے؟ رسول اس لیے آئے کہ کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ امت واحدہ تھے، پھر ان میں اختلاف آ گیا، ان میں گروہ بن گئے، تفرقہ پیدا ہو گیا. رسول اللہ نے انبیاء کو مبشر و منذر مبعوث فرمایا تاکہ اس گروہوں کو ملا کر امت بنا دیں، ان گروہوں کو امت بنا دیں. ماموریت آج اسلام کی ماموریت، دین کی ماموریت امت بننا ہے، نہ گروہ بننا. جس چیز سے روکا گیا تھا لا تفرقوا، وہ ہم نے شروع کر دیا تفرقہ، نصاب بنا دیا، اسلام بنا دیا. آج آپ بہت سارے دینی مدارس کے اندر جائیں، مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کے مذاہب میں مدارس میں جائیں، تفرقے کو باقاعدہ طور پر عبادت سمجھ کر وہاں بیان کیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر آپ تمام گروہوں میں، فرقوں میں، مساجد میں اور دینی مدارس کے اندر اگر جا کر دیکھیں، ہمیں تفرقہ باقاعدہ سلیبس کے طور پر ملے گا، نصاب کے طور پر ملے گا ہمیں تفرقہ. اور وحدت، اس سے دوری، وحدت کو سازش کہتے ہیں، وحدت سے کنارہ کشی کرتے ہیں. یعنی تفرقہ جسے رسول اللہ نے منع کیا کہ گروہ مت بناؤ، ٹولہ مت بناؤ کسی بھی نام سے، نہ دین کے مذہب پہ گروہ بناؤ، نہ سیاست کے نام پر گروہ بناؤ. یہ گسالِ سامری کے، یہ مغربی تہذیب کا تحفہ ہے کہ جمہوریت پارٹیوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلے گسالہ یہ بچڑا جمہوریت کا مغرب نے بنایا اور بنا کر مسلمانوں میں پیش کیا، اور پھر یہ کہا جمہوری نظام کا تقاضا ہے پارٹیاں ہونا، جمہوری نظام کا تقاضا ہے گروہ ہونا، جمہوری نظام کا تقاضا ہے حزب ہونا. ظاہر ہے گسالہ پرستی کے لیے گروہ ہونا ضروری ہے، لیکن امت اسلامیہ توحید کے لیے عزیزان یہ تفرقہ ممنوع ہے. یہ وہ دین ہے جو فراموش شدہ ہے، وحدت فراموش شدہ ہے. وحدت کا مطلب اللہ کی رسی کو تھامنا، دین خدا کے گرد جمع ہونا، نظام الہی اپنانا وحدت ہے. آپ قرآن کا ترجمہ بہت سادہ آیت ہے جو آپ سب جانتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. یہ نہیں کہا گیا کہ اقتدار کی کرسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لو، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کی چھتری کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے عزیز من؟ اللہ کی رسی اللہ کا نظام ہے، اللہ کی رسی نظام الہی کا نام ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں. آج وفاداری رسول اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہی نظام جو رسول اللہ لے کر آئے اس نظام کو لبیک کہا جائے. لبیک یا رسول اللہ، یعنی لبیک کہنا نظام رسول اللہ کو، لبیک کہنا حکومت رسول اللہ کو، لبیک کہنا سیاست رسول اللہ کو، لبیک کہنا رسول اللہ کے اصولوں کو لبیک کہنا. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا نام لے کر کہ اے خدایا محمد و آل محمد کے صدقے اس فاسق و فاجر کو حکمران بنا دے؟ یہ توہین ہے رسول اللہ کی، یہ دین کی توہین ہے، یہ مقدسات کی توہین ہے. آج ہم دیکھیں کہ کیا مسلمانوں کے اندر بے غیرتی پیدا ہو گئی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے والے گستاخوں کو سزا دینے کا وقت تھا، لیکن مسلمان اس سامری کے بچڑے کے پیچھے چلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. فریضہ کیا تھا اور کود کس کے اندر گئے؟ اس دمال کے اندر کود گئے ہیں. آج رسول اللہ کس چیز کی آرزو رکھتے ہیں ہم سے، کس چیز کی توقع رکھتے ہیں ہم سے؟ محمد سے وفا کا تقاضا کیا ہے؟ آج محمد سے وفا کیا چیز انسان سے طلب کر رہی ہے؟ محمد سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت اپنے اندر گروہ ختم کرے. جو بھی گروہ کسی بھی نام پر بنا ہوا ہے، یہ گروہ ختم کر کے امت رسول بن کر میدان میں آئے اور ان بے حرمتیوں کی سزا دے بے حرمتی کرنے والوں کو. کون کون بے حرمتی کر رہا ہے؟ وہ سب بے حرمتی کر رہے ہیں جو امت کو توڑ رہے ہیں،
جو امت میں گروہ بنا رہے ہیں، جو امت کو نظام رسول سے دور کر کے نظام شیطان و نظام ابلیس کے پیچھے لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، یہ سب کے سب بے حرمتی ہے رسول اللہ کی. عزیزان، محمد سے وفا کرو گے تو تمہارا سب کچھ ہو جائے گا. اگر محمد سے وفا کرو گے پاکستان تمہارا ہے، اگر محمد سے وفا کرو یہ نظام تمہارا ہے، اگر محمد سے وفا کرو یہ دنیا تمہاری ہے، یہ عاقبت تمہاری ہے، یہ آخرت تمہاری ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میرے رسول سے وفا کرو، میرے رسول کو لبیک کہو، میں تمہیں زمین کا وارث بنا دوں گا، میں تمہیں اس زمین کا امام بنا دوں گا. امامت کے لیے خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کا فرمانا کیا، ہم کیا کہتے ہیں عموماً، ایک جملہ جو بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے جو مزاج کے تحت سارے کام کرتے ہیں، اس بات کو غور سے سننا ہے، جو کام ہم سارے مزاجوں کے تحت کرتے ہیں، مزاجی سیاست، مزاجی کھانے، مزاجی خوشیاں اور مزاجی غمیاں. ہمارا مزاج ہے جس طرح مرچیں کھانا آپ کا مزاج ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ مرچ مضر ہے، لیکن ہم پھر بھی مرچ کھاتے ہیں. کیوں؟ عقل کہتی ہے، آپ کی تندرستی کا تقاضا ہے، آپ کا دین کہتا ہے مرچے کھاؤ، یا پاکستانی مزاج کہتا ہے مرچ کھاؤ؟ پاکستانی مزاج کہتا ہے مرچ کھاؤ. تم جب تک ہم مزاج کے کھانے کھائیں گے اس وقت تک ہم صحت مند نہیں ہو سکتے. آج مزاج ہے ہمارا دمال کرنا، الیکشن میں کودنا، فاسق و فاجر کو اقتدار میں لانا، حکومتوں میں لانا. مومن کے ووٹ سے فاسق اقتدار میں آتا ہے، یہ مزاجی سیاست ہے. مزاجی سیاست کو چھوڑو، محمدی سیاست اختیار کرو. محمدی سیاست کا تقاضا کیا ہے؟ محمدی سیاست کا تقاضا، عزیز من، نظام الہی ہے، نظام خدا ہے. اللہ کا فرمان ہے، نظام خدا کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ. اللہ کا نظام ولایت کا نظام ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ رسول تمہارا ولی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نماز میں، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے تمہارا ولی ہے. نظام ولایت اللہ کا نظام ہے. نظام ولایت کے لیے گروہ کی ضرورت نہیں ہے. جمہوریت کے گوسالی کے لیے گروہ کی ضرورت ہے. جمہوریت کہتی ہے تم امت کو بانٹو، اور بانٹ کر پھر آپس میں مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، پھر اس کمپٹیشن میں تم میں سے کوئی ایک آ جائے. یہ کتنا ناروا بے وفائی ہے کہ موسیٰ موجود ہے، ہارون موجود ہے، اور امت سامری کے کہنے پر جا رہی ہے، امت بچڑوں کے پیچھے جا رہی ہے. یہی بے وفائی ہے جن نے بنی اسرائیل کو کیا کہا، کہ یہ بنی اسرائیل جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جن کو دی گئی تھی، ان کے بارے میں خداوند نے فرمایا، لو انا بنو اسرائیل، ان بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت آ گئی، اور ان بنی اسرائیل کے لیے فرمایا، زور مت، علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت و رسوائی و بدبختی ان بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی ہے. کیوں لکھ دی گئی؟ اس لیے کہ موسیٰ کو چھوڑ دیا، تورات کو چھوڑ دیا، اور ہارون کو چھوڑ دیا، اور چل پڑے سامری کے پیچھے. آج وہی زمانہ ہے کہ امت رسول زبان سے نام رسول اللہ کا لیتی ہے، لیکن جاتی سامری کے پیچھے ہے. سامری کے پیچھے، یہ بچڑا سامری نے کھڑا کیا، اور ہم گروہ گروہ بنا کر، ہمیں گروہ بنانے سے بھی روکا گیا، سامری کی پیروی سے بھی روکا گیا، ہمیں اللہ کے نظام کی طرف بلایا گیا تھا، لیکن ہم رسول اللہ کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں سامری کا بچڑا کامیاب ہو جائے، سامری کا بچڑا، سامری کامیاب ہو جائے، سامری کامیاب ہو جائے رسول اللہ کا واسطہ دے کر. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ اس نظام کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ اس نظام کا نام قرآن نے رکھا سورہ جمعہ میں، جو ہر جمعہ کو آپ کو سنائی جاتی ہے، شیعہ و سنی یہ سنتا ہے یہ سورہ جمعہ کے دن. کیوں ہر جمعے کو امام جمعہ سنائے، ہر جمعے کو سنائے، بار بار سنائے، ہفتگی اور ویکلی طور پر تاکید کی گئی ہے کہ یہ سورہ و یہ آیت سنو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جن لوگوں کو اللہ نے آسمانی نظام دیا ہے، آسمانی کتاب نازل کی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے رسول بھیجا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ اس آسمانی کتاب کا نظام مانتے ہیں، نہ اس رسول کا نظام مانتے ہیں، اور ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. میں یہ کئی جگہ پر یہ اشارہ کیا ہے، سنا ہوگا آپ نے، اور یہ جملہ سمجھانا ضروری ہے. عزیز من، پاکستان کی نجات کے لیے، ملت پاکستان کی نجات کے لیے، اس ملت کی بیداری ضروری ہے. بیداری کس لیے؟ تاکہ یہ سارے مسئلے کو سمجھیں، اور سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے یہ سارے حجاب توڑے، یہ ساری زنجیریں توڑے، یہ سارے توک و رسیاں و بیڑیاں اتارے اور یہ ملت اپنی آزادی کا اعلان کرے کہ ہم ایک آزاد مسلمان ملت ہیں، ہم غلام ملت نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو آسمانی کتاب دی جائے اور آسمانی کتاب کے آئین پر عمل نہ کریں ان کی مثال گدھے جیسی مثال ہے۔ اشارہ کیا میں نے بعض مجالس میں، سنا ہوگا آپ نے کہ جب انگریز یہاں پر تھا، جو اپنا فضلہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے، سیاسی فضلہ، تعلیمی فضلہ، عدالتی فضلہ اور قانونی فضلہ، آئینی فضلہ، اور جس فضلے کو لے کر ہم ڈگریاں لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو فخر سے بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، عزیزان ایمان ہم سمجھے کہ کس حالت میں ہمیں ڈال دیا گیا اور کیا بیماری ہے ہماری، کیا بے وفائی کس کے ساتھ کر رہے ہیں ہم۔ یہ استعماری دور تھا جب برطانیہ یہاں پر قابض تھا۔ استعماری دور کا مطلب یعنی تعمیر و ترقی کے نام سے آ کر ایک سرزمین پر قبضہ جمانا، اس پہ لوٹ مار کرنا، اس کی ثروت لوٹنا، اس کو استعماری دور کہتے ہیں۔ استعمار جو آپ نے بہت زیادہ سنا ہے، جس کو کئی دفعہ مردہ باد بھی کہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ جس کو مردہ باد کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ استعمار یعنی شیطانی طاقتوں کا کمزور ملتوں و کمزور ممالک کے اوپر آ کر قبضہ کرنا تعمیر و ترقی کے بہانے سے۔ اس وقت پاکستان میں، بے خصوصاً پاکستان کی بات کر رہا ہوں ورنہ ساری دنیا میں ایسے ہے، پاکستان کے اندر استعماری زمانہ گزر گیا ہے، اب اس سے اگلا زمانہ آ گیا ہے، استحماری زمانہ ہے۔ استحماری ہے کے ساتھ، ہے جیم والی، ہے جیمی، استحماری دور ہے۔ استحمار حمار سے ہے، حمار گدے کو کہتے ہیں، حمار گدے کو کہتے ہیں۔ استحمار یعنی قوموں کو گدا بنانا، الو بنانا، بے وقوف بنانا اور اس گدے پر سواری لینا، اس گدے سے کام لینا اور اس گدے کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دینا۔ آپ دیکھیں گدوں کی کیا حالت ہوتی ہے، بھینس کے لیے چارہ لاتے ہیں گدے کے اوپر، بھینس کے لیے کھل لے کر آتے ہیں گدے کے اوپر، بیل کے لیے چارہ لاتے ہیں گدے کے اوپر، گھوڑے کے لیے چارہ لاتے ہیں گدے کے اوپر، انسانوں کے لیے غلہ لاتے ہیں گدے کے اوپر، کسی بھی ضرورت کے تحت سامان گدے کے اوپر، لیکن گدے کو کھل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیتے۔ جو پٹھے گدے کے اوپر لے کر آتے ہیں بھینسوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن گدے کو ایک پٹھے کا ایک چٹکی بھی نہیں دیتے، اس کو بھوسا، روندا ہوا بھوسا، پائمال بھوسا گدے کو دے دیتے ہیں۔ چونکہ گدا ہونے کی سزا یہی ہے کہ تم سب کو سروس دو لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بھینسوں کو کھل کھلاؤ لیکن تمہیں نہیں ملے گی۔ آج توجہ کریں کہ یہ جتنے عمراء، جتنے سیاستدان، جتنے وڈیرے، جتنے جاگیردار ہیں، یہ سب کے سب ملت کے دوش پر بیٹھ کر سواری لے رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں چولہے بھی جلتے ہیں، ان کے گھروں میں جنریٹر بھی موجود ہیں، ان کے گھروں میں بجلیاں بھی موجود ہیں، ان کے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، ان کی فیملیاں بھی محفوظ ہیں، یہ سب کچھ محفوظ ہیں، لیکن قوم، ملت ان اندھیروں میں ساری عمر گزار رہی ہے، بغیر انرجی کے عمر گزار رہی ہے، جن کے نہ بچے محفوظ، نہ ماؤں ناموس محفوظ، جن کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ کیا بنا رہے ہیں؟ الو بنانا، قوم کو گدا بنانا۔ اور عزیز من، قوم کی بھی بدبختی یہ ہے کہ جب کوئی گدا بناتا ہے تو اتنی متواضع قوم ہے کہ فوراً گدا بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اب گدا بناتے ہو تو ہم بن جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو الیکشن ہونے والا ہے، کیا کریں گے؟ در حقیقت گدا بنا رہے ہیں کہ سوار، ایک نے 5 سال سواری لے لی، اب اگر قوم چاہے سوار بدلنا تو سوار بدل لے۔ اس گدے پر جو سوار بیٹھنا ہے، نیا تازہ دم سوار چاہیے یا وہی بیٹھے، یا کوئی اور بڑھ کر سوار آئے، کوئی اناڑی سوار آئے یا ماہر سوار آئے، وہ قوم بھی آتی ہے ووٹ ڈالتی ہے آ کر کے سوار بدلو ہمارا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے یہ ماجرا سنایا ہوا ہے۔ قوم کے مطالبے دیکھو کیا ہے، وہ لطیفہ نما ایک مطلب کہ کسی ملک کے اندر دوسرے ملکوں میں دھرنے، ہڑتالیں، مطالبات، مذاکرات، یہ سیاست میں ہوتے، میڈیا پہ آتے، ایک مملکت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ بڑے آرام سے چین سے کام کرتے، کاروبار کرتے، کھاتے پیتے، نہ کوئی ہڑتال، نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی مطالبہ، نہ کوئی مذاکرات۔ اس ملک کے بادشاہ کو احساس ہوا کہ ساری دنیا آتی ہے بادشاہوں سے مطالبے کرتی ہے، وہ ان کے مطالبے مانتے ہیں، میری قوم مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، تو کیا کیا جائے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کریں۔ اس کو وزیروں نے مشورہ دیا کہ مہنگائی بڑھاؤ، یہ مطالبہ کریں گے۔ اس نے مہنگائی بڑھا دی،
قوم نے مطالبہ نہیں کیا. اس نے کہا ان کی بجلی بند کر دو, بجلی بند کر دی, اس نے پھر بھی مطالبہ نہیں کیا. اس نے کہا گیس بند کر دو ان کی, سی این جی روک دو, پھر بھی مطالبہ نہیں کیا. بار کے طرح طرح کے ان کو تکلیفیں دو, کوئی تکلیف کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہوا. آخرکار اس کو کسی وزیر نے مشورہ دیا کہ مطالبہ کرانے کا ایک طریقہ یہ ہے, ایک قانون بناؤ پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں, قانون تصویب کرو کہ یہ قوم جب گھروں سے صبح نکلتی ہے, دکانوں میں اور دفتروں میں جاتی ہے, اسکولوں میں, کالجوں میں, تو روزانہ ہر شہر کے چوک پر انہیں روک کے مرغا بنا کے ان کو 10-10 جوتے مارے جائیں روزانہ. یہ قانون ہے, ملک کا قانون ہے. یہ قانون بنا دیا گیا, جب قانون بن گیا تو جوتے مارنے کا کام شروع ہو گیا. اسپیشل ایلیٹ فورس بنائی گئی جوتا مار, اور ان کو چوک پہ کھڑا کر دیا گیا, جو بھی گھر سے باہر نکلتا اس کو مرغا بناتے اور اس کو 10-10 جوتے گن کے مارتے, پھر وہ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے دکان پہ چلا جاتا, پھر ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے کہ مجھے تو بہت درد ہو رہا ہے, وہ کہتا تجھ سے زیادہ مجھے درد ہو رہا ہے, وہ اپنے زخم اس کو دکھاتا, یہ اپنے زخم اس کو دکھاتا. باہر کے یہ سلسلہ جاری رہا, اور کچھ عرصے بعد واقعی ہڑتالیں شروع ہو گئیں, ریلیاں شروع ہو گئیں, مطالبات شروع ہو گئے, بینر کے ہمارے مطالبات پورے کرو ورنہ ہم دھرنے دیں گے. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ آخر کار یہ قوم مطالبے کے لیے تیار ہو گئی. مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مطالبہ کرنے والوں سے کہ اپنی ٹیم بناؤ مذاکرات کے لیے, نمائندے ادھر سے حکومتی نمائندے اور مذاکرات اور مطالبات کرنے والے احتجاجی نمائندے مل کے بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی ہے, پہلا اور آخری ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ تمہارا جو قانون بنا ہے نیا, اس قانون کے تحت ہر روز صبح ہمیں 8 بجے جوتے کھانے ہوتے ہیں, اور ساری قوم جب 8 بجے گھروں سے باہر آتی ہے تو جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے, جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہے, اور اس میں ہمارا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے, آدھا دن تو یہی لگ جاتا ہے ہمارا. ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جوتا مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ یہ کام جلدی جلدی ختم ہو جائے اور ہم ٹائم پہ دکانوں پہ پہنچ جائیں. یہ مطالبے ہیں ہمارے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے. عزیز من, ہمیں کیا نجات کے راستے بتائے جا رہے ہیں؟ نجات کے راستے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سوار بدلو اپنا. یہ خرکار میں نہیں اس لیے کہا تھا سیاسی خرکار, خرکار جو خر پالتے ہیں اور خر لوڈ کرتے ہیں اور خر کے اوپر سواری لیتے ہیں. قوم کو خر بنانا, گدا بنانا ان کی مہارت ہے, بیوقوف بنانا ان کی مہارت ہے, اور سواری لینا ان کی مہارت ہے. 60-65 سال سے قوم کو بیوقوف بنا کر سواری لے رہے ہیں. اب وقت آیا ہے کس کا؟ یہ وقت سواری دینے کا نہیں, بیداری کا وقت آیا ہے. اب سواری کا زمانہ ختم ہو گیا. ان کو بتانا ہے, امت نے بتانا ہے کہ تم جنہیں بیوقوف بناتے رہے, جنہیں گدا بناتے رہے, یہ گدے نہیں ہیں, در حقیقت یہ تمہاری گردنیں نوچنے والے ہیں, ابھی یہ تمہاری گردنیں دبانے والے ہیں, ان کے ہاتھوں سے تمہاری ناک خاک میں رگڑی جائے گی. اب یہ بیداری کا وقت ہے, امت کی بیداری کا وقت ہے. بیداری نجات دے گی, سواری نجات نہیں دیتی. یہ نہیں کہ اس پارٹی کو سواری دیں یا اس پارٹی کو سواری دیں. عزیز من, محمد سے وفا کرو, سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. یہ پاکستان تمہارا, پاکستان کا امن تمہارا, پاکستان کی ثروت تمہاری, پاکستان کا نظام تمہارا, پاکستان کا قانون تمہارا, پاکستان کی حکومت تمہاری. ابھی جب یہ بات کرتے ہیں بعض لوگ وہیں پہ ڈر جاتے ہیں, یہ ہم تو تھوڑے سے ہیں, مٹھی بھر پاکستان میں ہیں, ہم کس طرح سے یہ الہی نظام نافذ کر سکتے ہیں؟ قرآن پہ ذرا یقین نہیں ہمارا, ذرا یقین نہیں. اس لیے کہ وہ قرآن جو زندوں کو نہ سنایا گیا نہ سننے کے لیے تیار ہیں, وہ قرآن جو جب سے پاکستان آیا مردوں کو سنایا گیا, اس پاکستان پہ زندوں کا یقین کیسے آئے؟ اس قرآن کو پڑھ کے اگر سنایا جاتا, اس قرآن کی تفسیر کی جاتی, اس قرآن کے مطالب بیان کیے جاتے, تو معلوم ہو جاتا عزیز من کہ حقیقت کیا ہے. قرآن کا وعدہ ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. کتنے چھوٹے ایسے قلیل فئہ ہیں, ایسے طبقے ہیں جن کو خدا نے اکثریت پر غلبہ عطا کر دینا.
وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کا ارادہ ہے کہ زمین پہ پسے ہوئے کمزور و مستضعف ان لوگوں کو خدا زمین کا وارث بنائے گا اور خدا ان کو زمین کا امام بنائے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. کیوں یقین نہیں ہمارا خدا کے اوپر؟ کیوں یقین نہیں؟ اس لیے کہ باوفا نہیں ہیں ہم. ہم نے بہت وفا کی انگریزوں کے ساتھ. آج یہ بڑے بڑے جاگیردار لینڈ لارڈ، یہ معلوم ہے یہ زمینیں انہوں نے کہاں سے لی تھی؟ یہ تو ان کے اجداد کی زمینیں نہیں تھیں. انگریز نے آ کر قوم کی زمینیں، ملت کی زمینیں اپنے خچروں کی خدمت کرنے والوں کو دے کر گئے کہ ان کو نواب بنا کے چلے گئے یہاں پر، ان کو سردار بنا کے چلے گئے یہاں پر. در حقیقت کیا کام کرتے تھے انگریزوں کی خچریں؟ استبل کی خدمت کرتے تھے، کسی کو کس علاقے کا نواب، کسی کو کس علاقے کا نواب بنا کر چلے گئے. یہ انگریز جو ہمارے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، جن کے ذریعے سے یہ آپ دیکھ لیں گے، یہ ہم پر مسلط، بار بار مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ وفا انگریز کے ساتھ، انگریز کے ساتھ وفا کی ان لوگوں نے. آج جتنے چاروں صوبوں کے اندر جتنے لینڈ لارڈ ہیں، ان کی زمینوں کی ہسٹری دیکھو کہ یہ زمین کہاں سے آئی. یہ تیسری نسل میں ان کے پاس موجود نہیں تھی، یہ ان کے باپ کو ملی یا دادا کو ملی. دادا سے آگے کسی کی زمین کوئی مالک نہیں تھا. اس دادا کو کیسے مل گئی تمہاری یہ زمین؟ اس لیے کہ اس نے انگریز سے وفا کی ہے. انگریز سے وفا کی قوم کا مال ان کو دے دیا گیا. انگریز سے وفا کا یہ ثبوت ملتا ہے. آج امریکہ سے وفا کر رہے ہو، امریکہ سے وفا کرنے کا نتیجہ تمہیں ذلت ہی ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملا. لیکن محمد سے وفا کرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ محمد سے وفا کرو تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شرف ملے گا، تمہیں شان ملے گی، تمہیں نظام خدا ملے گا، تمہیں امن و امان ملے گا. وحدت وفاداری ہے محمد کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہاں ہر چیز کا ہم الفاظ اور استعمال کرتے ہیں، معنی اور لیتے ہیں. ہم وحدت کہتے ہیں، وحدت 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 سے کیا مراد ہے؟ اقتدار کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ، اس کو نہیں کہتے وحدت. سیاسی گٹھ جوڑ کا نام وحدت، اللہ کی رسی کو تھامنے کا نام وحدت ہے. اللہ کی رسی نظام خدا ہے. اللہ کے نظام کے گرد جمع ہونا، اپنا موقف نظام مصطفیٰ بنانا، اپنا سیاست سیاست مصطفی بنانا، اپنا آئین و قانون قانون مصطفیٰ بنانا، یہ اللہ کی رسی کو تھامنا. اللہ کی رسی کو تھامو، نہ کہ اللہ کے نام سے آپ برطانیہ کی رسی کو تھامو. بسم اللہ پڑھ کے برطانیہ کے پیچھے، اعوذ باللہ پڑھ کے برطانیہ کے پیچھے، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر شیطان کے پیچھے، یہ بے حرمتی ہے. یہ دین کی بے حرمتی، مقدسات کی بے حرمتی، رسول اللہ کی بے حرمتی ہے. اور بے حرمتیوں کے خلاف قیام کی ضرورت ہے. اس حرم و حریم کی دفاع کی ضرورت ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں کہا تھا کون ہے جو مجھ پر رسمیں بجا لایا کر؟ سید الشہداء نے ہمیں نہیں کہا تھا کون ہے عصر عاشور یہ ندا دی تھی، کون ہے جو مجھ پر مومبتیاں جلائے؟ عزیز من، کیا فرمایا؟ حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ. کون ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے؟ کون ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ امت کو آج امت کی مشکل یہ ہے، ایک تو ابراہیم زمان نہیں ہے، ابراہیم کے بجائے آزر کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی امت. بت تراش و بت گر و بت فروش بڑے بڑے آزر تہذیب نوی کے موجود ہیں، امت ساری آزر و سامری کے پیچھے. اور دوسری مشکل یہ ہے عزیزان کہ علمدار، علمدار کی کمی ہے. وفا سے، وفا کے میدان میں علمدار بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا حضرت عباس علمدار با وفا ہے، قاضی کی وفا سنتے ہیں نا. وفا، وفا کی ضرورت ہے. وفا کے لیے ایک علمدار کی ضرورت ہے، علمبردار کی ضرورت ہے. لیکن رسوماتی علم اٹھانے سے انسان علمدار نہیں بنتا. وہ علم جو اٹھایا جائے پھر سمیٹ بھی دیا جائے نہ، علمدار و با وفا اس وقت بنتا ہے کہ علم اٹھائے
بازو کٹا دے لیکن علم نہ سمیٹے پھر. علم نہ سمیٹے. عزیز من, ہر دور میں براہیم کی ضرورت ہے, وہ ہر دور کو علمدار کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے, ولولہ ہے, خصوصاً پاکستانیوں کے اندر. یہ پاکستانی ملت کی توہین کرتے ہیں سیاستدان جو اس کو بیوقوف بناتے ہیں. میڈیا خدا شاہد توہین کرتا ہے. آپ میڈیا پر تبصرے سنیں, اس قدر توہین آمیز تبصرے ہیں. توہین سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو بیوقوف سمجھ کر کوئی بات کرنا. اگر میں آپ کی خدمت میں یہاں سب سے بڑی گستاخی, خدا نہ کرے ہو میں کروں, لیکن اگر کوئی کروں, سب سے بڑی گستاخی ہے کہ سامنے بیٹھے ہوں کو بے وقوف سمجھ کے کوئی بات کی جائے کہ ان کو تو پتہ ہی. سب سے بڑی توہین یہ, کسی کو احمق سمجھ کر, بے وقوف سمجھ کر اس کے سامنے ایسی بات کرنا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. آج میڈیا ایسی باتیں کرتے ہیں اپنی ملت کے سامنے, میڈیا پہ آنے والے بے وقوف سمجھ کے ساری ملت کو, اور ملت بھی سامنے بے وقوف بننا شروع ہو جاتی ہے. صرف بے حرمتی ہے. اس بے حرمتی کا پہلے جواب دیں. اس بے حرمتی کا جواب یہ کہ ہم بے وقوف نہیں. جو الو بناتے ہو انہیں کہو کہ تم خود الو ہو سکتے ہو, ہم الو نہیں. جس کو گدے کی سواری کی ضرورت ہے اسے کہو تم خود گدے بن جاؤ. قوم گدھا بننے کے لیے تیار نہیں, کسی کو سواری دینے کے لیے تیار کافی ہو چکا ہے. 60 سال سواری کافی ہو چکی. اب بیداری کا وقت ہے. اب بیداری کا وقت ہے. ان بے حرمتیوں کو جواب دینے کا وقت ہے. پہلے قوم خود اپنی بے حرمتی کا جواب دے اور پھر دیکھیں کہ یہ مقدسات, تقدس سے قوم پائمال ہوا, تقدس سے مملکت پائمال ہوا, تقدس سے ملت پائمال ہوا, تقدس سے نظام پائمال ہوا, آخر کار جا کر رسول اللہ کا تقدس پائمال ہوا. اور ہم ربیع الاول میں رسومات بجا لا کر اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں سامری کے طور پر, سامری کا گوسالہ جمہوریت, اور جمہوریت کے پیچھے ہم لا رہے ہیں. مسلمان بھی جمہوریت کے پیچھے, شیعہ بھی جمہوریت کے پیچھے, سنی بھی جمہوریت کے پیچھے, شیخ الحدیث بھی جمہوریت کے پیچھے, شیخ الاسلام بھی جمہوریت کے پیچھے. خب عزیز احمد, شیخ الاسلام کو ججتا اسلام کی بات کریں. اسلام کی بات کرو. آپ کو عزت اسلام نے دی ہے, آپ کو شہرت اسلام نے دی ہے, آپ کو مقام اسلام نے دیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس اسلام نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے, کم از کم اس اسلام کا نام تو زبان پہ لو تم. کتنا بہترین ہوتا کہ یہ ملت جو اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی, 200 میٹر کے فاصلے پر گستاخ رسول کا آشیانہ تھا, امبیسی تھی 200 میٹر کے فاصلے پر, اور وہاں جا کر اس گستاخ, پہلی ربیع الاول کو, یہ پہلی ربیع الاول کو شروع ہوا اسلام آباد میں یہ کام, اور پھر اس کے بعد ملت غرق ہو گئی اسی الیکشن میں. بھول گئے ربیع الاول میں, امت بھول گئی. یہ وفاداری نہیں ہے عزیزان, اس کو وفا نہیں کہتے. ہمیں وفا سیکھنی ہے. لیکن کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ اس لیے ملت کا رخ یہ با ولولہ قوم, با جذبہ قوم, با شرف قوم ان بے حرمتیوں کی سزا کیوں نہیں دے رہی؟ بے حرمتیوں کے جواب میں کیوں قیام نہیں کر رہی؟ کیوں آواز نہیں اٹھا رہی؟ کیوں رسومات ادا کر کے گھر چلی جاتی ہے؟ علمدار کی کمی ہے, علم بردار کی کمی ہے. علم رسومات کے لیے نہیں ہوتا, علم مبارزے کے لیے ہوتا ہے, پیکار کے لیے ہوتا ہے. اور علم بنتا ہے علمدار کے ہاتھوں کی وجہ سے بنتا ہے. علم علمدار کی وجہ سے علم اٹھتا ہے. آج پاکستان کے قوم میں جس طرح ابراہیم زمان چاہیے, اسی طرح اس قوم کو علمدار بھی چاہیے. علمدار کون بنیں گے؟ جنہوں نے علم اٹھانے کی مشق کی ہوئی ہے. مشق کی ہے نا آپ نے علم اٹھانے کی. اگر رسومات انجام دیے نا پھر نہیں علم اٹھا سکتے, لیکن اگر یہ مشق تھی, علم اٹھانے کی مشق کی ہے, تو پھر مشاق لوگ آئیں میدان میں. اب وقت ہے علم بیداری اٹھانے کا. یہ علم بیداری اس زمانے میں امام خمینی نے اٹھایا. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ماں ہر چداری مس کربلا داری, ہر چداری مس سید الشہداء داری. امام کو کربلا سے کیا ملا؟ ہمیں ملی، کربلا سے بریانی ملی، کربلا سے حلیم ملی، کربلا سے ہم نے ذاکروں کو، خطیبوں کو فیس ملی، دوسروں کو شہرت ملی، کربلا نے سب کا دامن بھرا ہوا ہے، سب کا دامن بھرا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ ٹینٹ والوں کو پوچھیں، ساؤنڈ والوں کو پوچھیں، کربلا کے صدقے سب کے چولہے جل رہے ہیں، سب کے پراپرٹیاں بن رہی ہیں عزیزہ۔ لیکن کربلا سے سب کچھ لے لیا، تم نے فیسیں لے لی، تم نے شہرت لے لی، تم نے مقبولیت لے لی، کربلا سے ثواب لے لیا، شفاعت لے لی، شفا لے لی، بچہ لے لیا، سب کچھ لے لیا، ایک چیز ابھی بھی کربلا میں حسین تھام کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کون ہے جو میرے ہاتھ سے علم لے کے جائے، میرا علمدار کہاں تو میرے خیال میں یہ خواتین اگر لبیک کہیں تو مردوں سے زیادہ اونچی آواز میں کہیں گی لبیک، یہ اس طرح سے لبیک لگتا ہے کہ ابھی ضرورت ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ لبیک نکلے ہمارے منہ سے، یا رسم ادا کرنے تو نہیں آیا، لبیک ہی کہنے آیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو خدا کو اور رسول اللہ کو لبیک کہو، یہ لبیک طلب کی گئی ہے، مانگی گئی ہے آپ سے، باقی ہم زبردستی دیتے ہیں ان کو، جو انہوں نے مانگا ہے وہ لبیک مانگی ہے، باقی ہم ان کو عطا کر دیں گے، یہ بھی ہم سے لے لیں، انہوں نے لبیک مانگی ہے ہم سے، اس طرح سے لبیک کہو کہ کم از کم یہ مظفر پور والے سن لیں کہ یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی جمعیت لبیک کہہ رہی ہے۔ ایسے نہیں لبیک کہنے کے لیے دو زانو ہو جائیں سب، دو زانو تشہد میں، دو زانو، خوب یہ تو جسمانی آمادگی ہے، ابھی ذرا دل کو بھی تیار کرنا ہے، صرف زبان سے جو لبیک نکلے وہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب پورا وجود کہے لبیک، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ، ہر خلیہ، آپ کے بدن کا ہر سیل، پوری طاقت و وجود کے ساتھ آپ نے لبیک کہنا ہے، سب نے دونوں ہاتھ مٹھیاں بنانی ہیں، دونوں ہاتھ، اور پرواہ نہ کرو، گلے کی پرواہ نہ کرو آپ کہ گلا بیٹھ جائے گا، گلا پھٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ رسول اللہ کا نام مقدس لینا ہے آپ نے، اور لبیک کہنی ہے، وفا کا ثبوت دینا ہے، وفا کا اظہار کرنا ہے، یہ لبیک وفاداروں والی لبیک کہنی ہے آپ نے، رسوماتیوں والی لبیک نہیں کہنی ہے، کہ کم از کم حلقہ جو آپ کی آواز پہنچے اس محلے کے اندر ضرور آواز پہنچنی چاہیے آپ کی، سب دونوں ہاتھ مٹھیاں بند کر کے فضا میں لہرا کے بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔
Yeah!
ابھی یہ کیمرے سے اس طرف والا ایک گروہ بن جائے اس طرف دوسرا آخر تک، انہوں نے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے جواب دینا ہے لبیک یا حبیب اللہ. عزیزان، امت کی ذمہ داریاں، وہ تمام فریضے ہیں، وہ تمام راہوں کو تکمیل تک پہنچانا ہے جو رسول اللہ نے کھولے ہیں، جو راستے اور ابھی اپنے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں، وہ سب امت کی ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریاں بیداری سے سمجھ میں آتی ہیں، ہوشیاری سے سمجھ میں آتی ہیں. بیداری اسی چیز کا نام ہے، بیداری گروہ بنانا نہیں، نہ تحریک بیداری گروہ ہے. بیداری یہ پوری امت مسلمہ، شیعہ و سنی، جوان و پیر، عورت اور مرد، سب کے سب آشنا ہو اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے، اور ان ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کریں. اور یہ وقت ہے امت کی بیداری کا، یہی وقت ہے امت کی بیداری کا، تاکہ ملک بھی نجات پائے، امت بھی نجات پائے، ملت بھی نجات پائے، اور ان تمام مسائل سے یہ ملت نجات پائے جن میں آج ہم کڑ رہے ہیں، اور جن میں ہم سہارا لے رہے ہیں ان شعبدہ بازوں کا، سیاست بازوں کا، سیاست دانوں کا، کہ یہ آئیں گے ہمیں آ کر نجات دیں گے، جو ملک کے ڈبونے کا باعث ہیں، جو ملک کی تباہی کا باعث ہیں، جن پر جرم ہے، ان پر سزا ہونی چاہیے، مقدمہ چلنا چاہیے، جن کو سزا ملنی چاہیے. ملت دوبارہ ان کو انتخاب کرنا ملت کا فریضہ نہیں ہے، وفا کرنا رسول اللہ کے ساتھ ملت کا فریضہ ہے. یہ پاکستان کی نجات کا راستہ ہے عزیزان. امام خمینی نے اس راہ سے اپنی ملت جگائی اور نجات دیا، لیکن اس نہضت کو علمدار کی ضرورت ہے. علمدار بیداری کا وہی قوم بن سکتی ہے جس نے علم اٹھانے کا مشق کی ہوئی ہے، جس نے مشق کی ہوئی ہے. اگر یہ علم بردار مل جائے اس قوم کو، پاکستانی ملت کو، جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بڑی زرخیز مٹی ہے اس کی، صرف ایک علمدار کی کمی ہے. یہ علمدار یعنی ہراول دستہ، بیداری کا ہراول دستہ، اگر یہ نکل کھڑا ہو، بیدار ہو کر نکل کھڑا ہو، یہ ملک بچایا جا سکتا ہے. ورنہ بے وقوفوں کی طرح پھر انہی وعدوں پر یقین کر لینا، انہی سیاستوں پر یقین کر لینا، اور خود بھی کسی جگہ سیاست کے کسی کونے میں اپنی جگہ بنا لینا، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے عزیزان. اس وقت پوری امت مسلمہ و بالخصوص پاکستان بہت سارے مسائل و مشکلات ہیں اس کے اندر. فہرست بھی بیان کروں تو پوری رات گزر جائے گی، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، ملت کے ارادے کی ضرورت ہے، اور عہد کرنا رسول اللہ کے ساتھ و اللہ کے ساتھ، اور اس عہد کو وفا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آپ کو خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ کے ساتھ وفاداروں میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. دعا مانگتے ہیں خداوند تبارک و تعالی کے بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، پروردگارہ اس ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ گستاخان رسول جنہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بے حرمتی کی ہے ان کو اس صفائے ہستی سے نیست و نابود فرما، ان گستاخان رسول کو سزا دینے کی توفیق امت رسول اللہ کو عطا فرما، پروردگارہ اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، خداوندہ اس ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، خداوندہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگارہ پیروانی امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ تمام وحدت ملت کے لیے، ملک کے اندر امن و امان کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی آپس میں محبت و الفت کے لیے، اور دشمنان دین کی نابودی کے لیے، خصوصاً گستاخان رسول کی نابودی کے لیے، تین دفعہ سب مل کر محمدی صلوات پڑھیے، محمد والا